پیر 11 جنوری کے سیربین کے ساتھ شفیع نقی جامعی کا سلام۔ طالبان سے مذاکرات والی چار ملکی کمیٹی کے اجلاس کے افتتاحی خطاب میں میزبان پاکستان نے کہا،
It is therefore important that preconditions are not attached to the start of the negotiation.
مشیر امور خارجہ سرتاج عزیز نے کہا کہ مذاکرات سے قبل طالبان میں تفریق نہ کی جائے۔ تفصیل یہ موضوع عالمی خبروں کے بعد۔
یہ بی بی سی اردو سروس ہے، احمد رضا سے خبریں سنیے۔ افغان حکومت اور طالبان کے درمیان امن بات چیت کی بحالی کے لیے اسلام آباد میں آج چار ملکی کانفرنس ہوئی، جس میں پاکستان کے علاوہ افغانستان، چین اور امریکہ کے اعلی اہلکاروں نے شرکت کی۔ کانفرنس کے خطاب میں خارجہ امور کے متعلق پاکستانی وزیر اعظم کے مشیر سرتاج عزیز نے کہا کہ طالبان کو مذاکرات پر قائل کرنے کی خاطر اعتماد سازی کے لیے اقدامات کیے جانے چاہیے۔
The primary objective of reconciliation process is to create conditions to bring the Taliban group.
کہہ رہے ہیں کہ مصالحتی عمل کا بنیادی مقصد طالبان کے دھڑوں کو مذاکرات کی میز پر لانا ہے، انہیں ایسی ترغیبات کی پیشکش کرنا ہے جو انہیں تشدد سے دور ہونے پر قائل کر سکیں۔ اس لیے یہ ضروری ہے کہ مذاکراتی عمل کے آغاز سے پیش کی شرائط نہ جوڑی جائیں، ورنہ اس کا الٹا اثر ہو سکتا ہے۔ افغان حکومت اور طالبان کے درمیان بات چیت پچھلے برس اس وقت ٹوٹ گئی تھی جب طالبان نے 2 برس بعد اپنے رہنما ملا عمر کی موت کا اعتراف کیا تھا۔ اقوام متحدہ اور ریڈ کراس کا ایک امدادی قافلہ 1 ماہ کا راشن پانی، دوائیں اور سردی کے کپڑے لے کر جنگ زدہ ملک شام کے ایک محصور شہر مدایا کے لیے روانہ ہوا ہے، جہاں اطلاعات کے مطابق پچھلے برس اکتوبر سے جاری حکومتی ناکہ بندی کے باعث 40,000 لوگ محصور ہیں اور بھوک سے مر رہے ہیں۔ پناہ گزینوں کے عالمی ادارے کی اہلکار میلیسا فلیمنگ کہتی ہیں،
اس جنگ کے آغاز سے ہی بھوک کو جنگ کے ہتھکنڈے کے طور پر استعمال کیا گیا ہے۔ شہروں، قصبوں اور علاقوں کو مختلف اطراف سے کاٹ دیا گیا اور اندر موجود لوگوں کو انتہائی اذیت سے گزرنا پڑا، اور ہم نے لوگوں کے بھوکے مرنے کے واقعات بھی دیکھے۔
ادھر شمالی شام میں اطلاعات ہیں کہ باغیوں کے کنٹرول والے ایک علاقے میں اسکول کی عمارت پر فضائی حملہ ہوا ہے، جس میں 12 بچے مارے گئے ہیں۔ اسپین کی ایک شہزادی کرسٹینا کے خلاف فراڈ کے مقدمے کی سماعت شروع ہوئی ہے۔ ثنا گلزار،
اس مقدمے کا تعلق شہزادی کرسٹینا کے شوہر کی کاروباری سرگرمیوں سے ہے، جن پر ایک فلاحی ادارے سے $60,00,000 کے غبن کا الزام ہے۔ شہزادی پر الزام ہے کہ انہوں نے ٹیکس کے حکام کو اس آمدن کے بارے میں نہیں بتایا۔ شہزادی کرسٹینا اسپین کے بادشاہ فلیپے کی بہن ہے اور اسپین کے شاہی خاندان کی پہلی رکن ہے، جن پر 70 کے عشرے میں بادشاہت کی بحالی کے بعد سے مقدمہ چل رہا ہے۔
یہ خبریں آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ بھارت کے شہر تمل ناڈو کی ایک عدالت نے بحری قزاقوں کے خلاف تحفظ فراہم کرنے والے ایک امریکی بحری جہاز کے عملے کو غیر قانونی ہتھیار رکھنے کا مجرم قرار دے دیا ہے۔ ظفر سید،
ان افراد میں برطانیہ، یوکرین اور ایسٹونیا کے 25 شہری شامل ہیں۔ عدالت نے انہیں 5-5 برس قید کی سزا سنائی ہے۔ ان پر بھارت کی بحری حدود میں غیر قانونی طور پر داخل ہونے کا الزام ہے، جبکہ جہاز سے ہتھیار اور بارود بھی ملا ہے۔ ملزمان کا کہنا ہے کہ انہوں نے کوئی غلط کام نہیں کیا اور یہ کہ ان کی کمپنی نے انہیں لاوارث چھوڑ دیا تھا۔
جرمنی کے شہر کولون میں پولیس کہتی ہے کہ 6 پاکستانیوں سمیت غیر ملکیوں پر حملوں کے کئی واقعات ہوئے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ حملہ آوروں نے منصوبہ بندی کے بعد گروہوں کی شکل میں یہ حملے کیے، جن میں کم سے کم 3 افراد زخمی ہوئے۔ یہ حملے کولون کے ریلوے اسٹیشن کے قریب ہی ہوئے، جہاں نئے سال کی آمد کے موقع پر سینکڑوں خواتین پر حملے ہوئے تھے۔ پولیس کے مطابق ان حملوں میں زیادہ تر شمالی افریقہ اور عرب ملکوں سے آنے والے تارکین وطن ملوث تھے۔ کولون کے پولیس سربراہ کو پہلے ہی معطل کیا جا چکا ہے۔ افریقی ملک نیجر میں ایک اپیلز کورٹ نے حزب اختلاف کے اہم صدارتی امیدوار حما امادو کی ضمانت کی درخواست رد کر دی ہے۔ مسٹر امادو کو پچھلے برس نومبر میں 1 برس تک جلا وطن رہنے کے بعد وطن آمد پر گرفتار کیا گیا تھا۔ انہیں اور ان کی اہلیہ کو نائجیریا سے بچے اسمگل کرانے کی سازش کے الزام کا سامنا ہے، جس کی وہ دونوں ہی سختی سے تردید کرتے ہیں۔ برطانیہ کے نامور گلوکار ڈیوڈ بووی انتقال کر گئے ہیں۔ ان کی عمر 69 برس تھی۔ وہ کینسر کے مرض میں مبتلا تھے۔ ڈیوڈ بووی اپنے دور کے سب سے زیادہ تخلیقی اور با اثر موسیقاروں میں سے ایک تھے۔ لاس اینجلس میں ہونے والی گولڈن گلوب ایوارڈز میں دا ریویننٹ کو 2015 کی بہترین فلم قرار دیا گیا ہے۔
The Revenant.
فلم کے ہیرو لیونارڈو ڈی کیپریو نے بہترین اداکار کا ایوارڈ جیتا، جس کے بعد یہ قیاس آرائیاں بڑھ گئی ہیں کہ شاید وہ اگلے مہینے اپنا پہلا آسکر ایوارڈ بھی جیت لیں۔ بری لارسن کو بہترین اداکارہ قرار دیا گیا، جبکہ معروف اداکار سلویسٹر اسٹیلون کو فلم کریڈ میں باکسر راکی بالبوا کے کردار پر بہترین معاون اداکار کا ایوارڈ ملا۔ ایوارڈ لینے کے بعد انہوں نے کہا کہ میں اپنے تصوراتی دوست راکی بالبوا کا زندگی کے بہترین دوست ہونے پر شکریہ ادا کرتا ہوں۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
ہمارے نامہ نگار کریا کریا گاؤں گاؤں
کے رشتے داروں نے رینیار خان میں لاشوں کے ہمراہ احتجاج بھی کیا۔ محمد کاظم، بی بی سی، کوئٹہ۔
جتنا کہ وہ پہلے تھا۔ شمائلہ جعفری، بی بی سی، نکیال سیکٹر، لائن آف کنٹرول۔
لیکن اس بارے میں فوجی حکام نے کوئی تفصیل جاری نہیں کی۔ عزیز اللہ خان، بی بی سی، پشاور۔
باخبر رہنے کے لیے سیر بھی ان سنا کیجیے۔
حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ مذاکراتی پیشکش سے پہلے طالبان میں تفریق نہ کی جائے، یہ ہیڈ لائن ہے ہماری ویب سائٹ بی بی سی اردو ڈاٹ کام کی۔ اس نے اتفاق کے یہی ریڈیو سیربین کی بھی ہیڈ لائن ہے، سیربین کا بڑا موضوع۔ پاکستان کے وزیر اعظم کے مشیر برائے امور خارجہ سرتاج عزیز نے کہا ہے کہ افغانستان میں مصالحتی عمل غیر مشروط ہونا چاہیے اور اعتماد کی بحالی کے لیے متعدد اقدامات ناگزیر ہیں۔ افغان طالبان سے امن مذاکرات کی راہ ہموار کرنے کے لیے چار ملکی رابطہ کمیٹی کا اجلاس آج اسلام آباد میں شروع ہوا ہے۔ اس کے آغاز پر سرتاج عزیز نے اپنے خطاب میں کہا کہ مذاکراتی عمل کی شروعات کے لیے کسی قسم کی شرائط نہ رکھی جائیں، کیونکہ ایسا کرنا مددگار ثابت نہ ہوگا۔
افغانستان میں امن کے لیے طالبان سے مذاکرات کی بحالی کے لیے پاکستان، افغانستان، امریکہ اور چین کی چار فریقی کمیٹی کا آج پہلا اجلاس اسلام آباد میں ہوا۔ اس موقع پر پاکستانی مشیر برائے خارجہ امور سرتاج عزیز نے اپنے خطاب میں کہا،
آپ متفق ہوں گے کہ مذاکرات کے ذریعے سیاسی حل نکالنا ایک کٹھن اور پیچیدہ مرحلہ ہے، اور یہ یقینی بنانے کے لیے کہ یہ مرحلہ مثبت اور معنی خیز ثابت ہو، ہمیں اس سے جڑے اہم جزیات اور عوام کو دیے جانے والے پیغام کو ذہن میں رکھنا ہوگا۔
اجلاس کے دوران سرتاج عزیز نے پاکستان کا موقف پیش کرتے ہوئے چار نکات پیش کیے۔ پہلا یہ کہ طالبان کو ایسا ماحول مہیا کیا جائے کہ وہ تشدد چھوڑ کر سیاسی دھارے میں شامل ہوں، اور اس کے لیے پیش کی شرائط نہ رکھی جائیں۔ طالبان کے ساتھ براہ راست مذاکرات کی راہ ہموار کی جائے۔ تمام طالبان گروہوں کو مذاکراتی عمل کی پیشکش اور اس پیشکش کے جواب سے قبل فوجی کارروائیوں کی دھمکی نہ دی جائے۔ تیسرا یہ کہ طالبان کو مذاکرات کی میز پر لانے کے لیے اعتماد سازی کے اقدامات لیے جائیں، جبکہ مذاکرات کے لیے حقیقت پر مبنی ایک روڈ میپ تیار کیا جائے۔ سرتاج عزیز کا مزید کہنا تھا کہ مذاکرات کے لیے تیار طالبان گروہ اور وہ گروہ جو تیار نہیں ہیں ان میں تفریق نہ کی جائے، اور مذاکرات پر رضامند کرنے کی تمام تر کوششیں کرنے کے بعد طے کیا جائے کہ مذاکرات سے انکاری گروہوں سے کیسے نپٹا جائے۔ افغانستان میں مذاکرات کے عمل کو دوبارہ شروع کرنے کے سلسلے میں سرتاج عزیز کا کہنا تھا،
عوام کو پہنچنے والا پیغام اہم ہے، اس لیے معاملات کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے یہ ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ جتنا ممکن ہو ہم اس کمیٹی کی کارروائی کو میڈیا سے دور رکھیں۔ مجھے یقین ہے کہ چار فریقی کمیٹی کی ملاقات مؤثر اور معنی خیز ثابت ہوگی۔ اس سلسلے میں تمام ایشوز پر توجہ دی جائے گی تاکہ مستقبل کا لائحہ عمل تیار کیا جا سکے۔
مشیر برائے خارجہ امور سرتاج عزیز نے اپنے خطاب میں کہا کہ اس اجلاس کا سب سے پہلا اور اہم مقصد ہے کہ مصالحتی عمل کی سمت کے تعین کے علاوہ اس کے اہداف کا تعین کرنا ہے، تاکہ حقیقت پر مبنی ٹائم فریم طے کیا جا سکے۔ گزشتہ ماہ افغانستان اور پاکستان کی حکومتوں نے اس بات پر اتفاق کیا تھا کہ طالبان سے امن مذاکرات کو دوبارہ شروع کرنے کی ضرورت ہے۔ تو دوسری جانب آج چار فریقی کمیٹی کی ملاقات کے بعد امریکی سفیر اور امریکی نمائندہ خصوصی برائے پاکستان اور افغانستان رچرڈ اولسن نے راولپنڈی میں جی ایچ کیو کا دورہ کیا، جس دوران انہوں نے پاکستانی فوج کے سربراہ جنرل راحیل شریف سے ملاقات کی۔ فوج کے شعبہ تعلقات عامہ آئی ایس پی آر کی جانب سے جاری ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ ملاقات میں افغانستان اور خطے کی سیکیورٹی کی صورتحال پر بات چیت کی گئی ہے۔ اس موقع پر امریکی سفیر نے انتہا پسندی کے خلاف پاکستان کی کوششوں کو سراہا۔ ارم عباسی، بی بی سی، اسلام آباد۔
ادھر افغانستان میں زیادہ تر سیاسی اور جہادی تنظیموں نے اسلام آباد میں امن مذاکرات کی حمایت کی ہے، لیکن ملا اختر منصور کی سربراہی والا طالبان گروہ اب تک چپ ہے، مگر ملا رسول گروہ نے کہا ہے کہ وہ ان مذاکرات کا حامی نہیں۔ تفصیل کے ساتھ کابل سے سید انور۔
افغانستان میں اکثریت سیاسی اور جہادی تنظیمیں افغان حکومت اور مسلح مخالفین کے درمیان امن مذاکرات کے حامی ہیں، لیکن زیادہ تر گروہوں کا کہنا ہے کہ مخالفین کے ساتھ تمام بات چیت ایسا ہونا چاہیے کہ افغان عوام کو اس کی آگاہی ہو۔ جہادی اور سیاسی تنظیموں کے نئے الائنس کے ایک رہنما عبدالحادی ارغندیوال، جو گلبدین حکمتیار سے الگ ہونے والے حزب اسلامی کے سربراہ ہیں، بی بی سی کو بتایا کہ وہ امن مذاکرات کی حمایت کرتے ہیں۔
ما امروز جلسه اولین جلسه شورای رهبری حراست و ثبات داشتیم۔
آج ہمارے لیڈرشپ کا جلسہ تھا، اور اسی جلسے میں ایک اہم موضوع بحث صلح کا مسئلہ تھا۔ ہم امن مذاکرات کی کوششوں کی حمایت کرتے ہیں، لیکن اس شرط پر کہ یہ ایک کامل پیس پروسیس ہو اور اس میں تمام دڑے شامل ہو۔
شامل باشا، یعنی کہ ہمیں جہت ہو باید دری داخل باشد۔
ملا اختر منصور کی سربراہی میں طالبان گروہ اسلام آباد میں ہونے والے مذاکرات کے حوالے سے ابھی تک بظاہر خاموشی اختیار کر رکھا ہے۔ متعدد بار کوشش کرنے کے باوجود ہم نے ملا اختر منصور گروہ کی رد عمل لینے میں کامیاب نہیں ہوئے، لیکن رائٹرز خبر رساں ایجنسی نے ایک رپورٹ میں کہا ہے کہ طالبان کے کوئٹہ کونسل کے کچھ ممبران امن مذاکرات کے حامی ہیں، تاہم ان افراد کا نام نہیں بتایا گیا ہے۔ دوسری جانب ملا اختر منصور سے الگ ہونے والے طالبان گروہ جس کی سربراہی ملا رسول کر رہا ہے، اسلام آباد مذاکرات کی مخالف نظر آتے ہیں۔ اس گروہ کے ترجمان عبد المنان نیازی نے بی بی سی کو بتایا،
مذاکرات فعلی کے داخل اسلام آباد شروع سے آمادگی ما درمی رابطے بالکل نہ داریم۔
اسلام آباد میں جو مذاکرات شروع ہوا ہے، اس حوالے سے اب تک ہم بالکل تیار نہیں ہیں، کیونکہ ہمارے درمیان ابھی تک لیڈرشپ کا مسئلہ ایک مشکل ہے۔ ہم اس مذاکرات کو بین الافغانی مذاکرات نہیں سمجھتے۔ افغان دڑے کر سکتے ہیں کہ افغانستان کے اندر اپنے درمیان بات چیت کریں، ہم اس پر عقیدہ رکھتے ہیں، لیکن اس شرط پر کہ غیر ملکی افغانستان سے نکل جائیں۔ افغان حکومت کا توقع ہے کہ اسلام آباد میں ہونے والے چار جانبہ امن مذاکرات افغانستان میں قیام امن کے لیے ایک سنگ میل ثابت ہو سکتا ہے، لیکن اس شرط پر کہ اس بار پاکستان افغانستان میں قیام امن اور طالبان کی سرگرمیوں پر پابندی لگانے کے لیے عملی اقدامات اٹھائے۔ سعید انور، بی بی سی، کابل۔
اور خود پاکستان اور افغانستان کے عوام اس چار رکنی اجلاس یا نشست کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں، اس کے بارے میں ایک مذاکرے کا اہتمام ہمارے ساتھی ہارون رشید نے کیا ہے، جو پروگرام میں آپ ذرا دیر بعد بلکہ کہیے پروگرام کے آخری حصے میں سن سکیں گے۔ پاکستان میں کراچی میں پولیس نے سابق گورنر پنجاب سلمان تاثیر کے قاتل ممتاز قادری کے حق میں جلسہ کرنے کی پاداش میں سنی تحریک کے سربراہ سروت اعجاز قادری سمیت 18 افراد پر انسداد دہشت گردی کی دفعات کے تحت مقدمہ درج کیا ہے۔ تفصیل کے ساتھ کراچی سے حسن کاظمی۔
کراچی کے نشتر پارک میں اتوار کو سنی تحریک سمیت دیگر کئی مذہبی جماعتوں کے مشترکہ جلسے میں حکومت کے خلاف لوگوں کو تشدد پر اکسانے، موزے ججز کے بارے میں نازیبہ الفاظ استعمال کرنے اور ممتاز قادری کے حق میں نعرے لگانے کی پاداش میں سنی تحریک کے 18 قائدین کے خلاف سولجر بازار تھانے میں مقدمہ درج کیا گیا ہے۔ سولجر بازار تھانے کے ایس ایچ او ارشاد سومرو نے بتایا کہ سنی تحریک کی قیادت نے جلسے کی اجازت لبیک یا رسول اللہ کانفرنس کے نام سے حاصل کی تھی، مگر انہوں نے وہاں پنجاب کے سابق گورنر سلمان تاثیر کے قاتل ممتاز قادری کے حق میں نعرے لگائے اور حکومت اور اعلی عدلیہ کے ججز کے خلاف انتہائی گھٹیا اور غلیظ زبان استعمال کی، جس کی وجہ سے ان کے خلاف اجازت کا غلط استعمال کرنے اور لوگوں کو تشدد پر اکسانے کی پاداش میں مقدمہ درج کیا گیا ہے۔
یہ 18 مولوی صاحبان ہیں اور یہ سیکشن ہے 347 اور 348 149 اور 147 341 788 انہوں نے ایک تو جو انہوں نے پرمیشن لی تھی اس کی وائلیشن کی ہے, دوسری سے انہوں نے ناز الفاظ جو نا حکومت ججوں کے خلاف انہوں نے تمام جو نا بےودہ لفظ الفاظ ان کو استعمال کیے ہیں اور لوگوں کو اکسایا ہے اپنا لوگوں کو جو ہے دیش میں لانے کے لیے یا اس کے لیے کہ بھائی اس کو ہوئی ہے پھانسی ہوئی ہے تو پھانسی ہوئی ہے تو آپ کورٹ میں جا کے اس کو کریں نا یا کورٹ سے آ کے اس کو پیش لے دلوں کو لکھ دکھائیں گے کہ بھائی یہ کر دیا ہے حکومت نے غلط کر دیا یہ کر دیا غلط کر دیا صحیح کر دیا آپ کورٹ میں جا کے پھر کرو چیلنج اس کو کرو اس کے سزا کے خلاف.
انہوں نے مزید بتایا
پرمیشن کی خلاف ابھی یہ کہ انہوں نے لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے جو کی تھی مگر اس میں وہ کانسیپٹ تو صحیح نہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے کے شان میں یا کسی نے تقریر کی ہو یا ان کو سرایا ہو یا ان کو نعت خوانی کی ہو یا کوئی ایسا کیا عمل کیا. انہوں نے صرف ممتاز قادری کو اٹھایا اور ممتاز قادری کے ان کے حق میں ہی نعرے لگائے اور حکومت کے خلاف نعرے لگائے. پرمیشن تو اس کی ممتاز قادری کی نہیں تھی نا, وہ تو لبیک یا رسول اللہ کے سلسلے میں تھی نا.
ارشاد سومرو کے مطابق ابھی تک کسی کو گرفتار نہیں کیا گیا ہے کیونکہ تفتیش جاری ہے اور مکمل تفتیش کے بعد ہی مزید کسی کاروائی کا فیصلہ کیا جائے گا. دوسری جانب سنی تحریک کے ترجمان فہیم شیخ نے ایف آئی آر درج کرنے پر حکومت کی مذمت کی ہے. انہوں نے کہا کہ ان کی کانفرنس دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاک فوج کی حمایت کے لیے تھی. انہوں نے کہا کہ ان کی جماعت ملک کے آئین کو مانتی ہے اور آئین شریعت کے تابع ہے. حسن کاظمی, بی بی سی, کراچی.
سعودی عرب اور ایران کی باہمی کشیدگی میں پاکستان کے لیے ہر گزرتا دن ایک امتحان سے کم نہیں, کیونکہ پاکستان کے دونوں سے ہی دیرینہ, برادرانہ اور ہر اعتبار سے اہم تعلقات ہیں. لیکن پاکستان گو کے سعودی عرب کے 34 ملکوں والے اتحاد کا حصہ ہے, لیکن سعودی عرب اور ایران کی باہمی کشیدگی میں وہ غیر جانبدار موقف رکھتا ہے. لیکن ساتھ ہی اس کا کہنا یہ بھی ہے کہ سعودی عرب کی سالمیت کو خطرہ لاحق ہوا تو پاکستان سعودی عرب کے شانہ بشانہ ہوگا. اس منظر کے ساتھ میں نے عسکری و سیاسی امور کے ماہر تجزیہ کار ریٹائرڈ بریگیڈیئر سعد محمد سے بات کی.
بالکل جی, اس وقت پاکستان بہت ہی مشکل صورتحال میں ہے. مطلب ہے کہ ایک ایسے سفارتی ایک مشکل کا سامنا ہے ان کو. سعودی عرب میں جوان لڑکیاں ہیں, 28-29 سال کی عمریں ہیں, یہ بہت ناتجربہ کار ہیں اور یہ ایسے ایسے صورتحال میں اپنے ملک کو بھی ڈال رہے ہیں اور دوستوں کو بھی ڈال رہے ہیں, بڑی مشکل میں ڈال رہے ہیں. تو آپ نے ان کو سمجھانا ہے کہ یہ اس طرح کام نہیں چلے گا, یہ ہر چیز کا فوجی حل نہیں ہوتا. ہم آپ کی بالکل جو آپ داعش کے خلاف آپ نے کوئی اگر وہ اتحاد بنایا ہے تو ہم اس کی قابلیت میں اضافہ کرنا آپ کی افواج کا اور آپ کی باقی جو کاؤنٹر انسرجنسی قوتیں ہیں ان کو کر سکتے ہیں. ہم آپ کو تربیت دے سکتے ہیں, ہم آپ کو ادھر تربیت دے سکتے ہیں, ہم آپ کو پاکستان میں تربیت دے سکتے ہیں, ہم آپ کی ڈپلومیٹک سپورٹ کر سکتے ہیں اگر ضرورت پڑی کہ داعش کے خلاف. میرے خیال میں اس سے آگے پاکستان اور نہیں جا سکتا ہے اور نہ جانا چاہیے.
ٹھیک ہے, تو آپ نے صورتحال واضح کر دی کہ کس قدر گنجلک پیچیدہ صورتحال ہے پاکستان کی سعودی عرب کے سلسلے میں. تو جب پاکستان یہ کہتا ہے کہ سعودی عرب کی سالمیت پر کوئی آنچ آئی تو پاکستان سعودی عرب کے ساتھ ہوگا, تو اس کا کیا مطلب لوں؟
اس کے اوپر میرا خیال پاکستان عمل درآمد کرے, وہ پاکستان کے مفاد میں آتا ہے, کیونکہ جو سعودی موجودہ نظام ہے وہ پاکستان کے مفاد میں ہے. انہوں نے ہمیشہ پاکستان کی مدد کی, جب بھی پاکستان کے اوپر مشکل وقت آیا انہوں نے پاکستان کی مدد کی. اور اگر آپ نے دیکھا جب خلیج کی جنگ چل رہی تھی ایران اور عراق کے درمیان اور سعودی عرب کو خطرہ لاحق ہو گیا تھا, اگر شکست کھا گیا عراق, جو ایرانی افواج ہیں اور ایک وہ جو انقلابی افواج ہیں وہ سعودی عرب کے سرحد کے اوپر ہوں گی, تو اس وقت پاکستان نے بالکل بھرپور فوجی امداد کی تھی, پورا جو تھا بریگیڈ تھا, اس طرح توپخانے کی کئی یونٹیں, ایئر ڈیفینس کی بہت یونٹیں, انجینئر کی بے تحاشا یونٹیں, چھوٹی چھوٹی یونٹیں جو ہیں یہ ہم سعودی عرب گئے تھے, میں بھی اسی میں ان میں شامل تھا یہ سن 81 میں. میرے خیال میں ابھی بھی پاکستان کا وہ ہوگا کہ اگر ان کی سالمیت کو چاہے جس مرضی سے ہو, مجھے نہیں لگتا کہ ان ایران جو ہے وہ کوئی اس قسم کی غیر دانشمندانہ پالیسی اختیار کرے گا اور وہ جا کے سعودی عرب پہ حملہ آور ہوگا. میرے خیال میں ایران بہت میچیور ان کی لیڈرشپ ہے, وہ ایسے کام نہیں کرے گی. لیکن یہ جو داعش وغیرہ ہیں یہ غالب آ سکتے پورے خطے میں اور سعودی عرب کی سالمیت کو خطرہ ہو سکتا ہے کہ اندر شورش ہو جائے, ان کی سرحد کی پر ہے اور ان کی فوج میں کیپیسٹی مجھے نہیں نظر آتی کہ وہ اس قسم کی سعودی عرب کا اس طرح دفاع کر سکے. میرے خیال میں اس وقت پاکستان مداخلت کرے گا.
تو یہ سعودی عرب کے بنائے ہوئے 34 رکنی فوجی اتحاد میں شامل ہونے سے سر پاکستان کے لیے مضمرات کیا ہو سکتے ہیں، خصوصاً اس تناظر میں کہ ایران بھی پاکستان کا ہمسایہ ملک ہے جس سے اس کے بڑے قریبی اور دیرینہ تعلقات ہیں؟
جی بالکل، اوپر سے قریبی اور دیرینہ تعلقات ہیں اور ہمارا ہمسایہ ہے، ہمارے سرحد پر ہے
جی،
تو سرحد پہ ہمارے پہلے بڑی مشکلات ہیں، دوسرے ممالک کے ساتھ ایک اور میں اضافہ کرنا میرے خیال میں بہت ہی غیر دانشمندانہ حرکت ہوگی۔ میرے خیال میں ایران کو سمجھانا پڑے گا پاکستان کو، کیونکہ ہم اس طرح نہ نہیں کر سکتے کہ ہم بالکل انکاری ہو جائیں اور وہ اس کے ساتھ ایک مطلب ہے کہ تناؤ کی صورتحال سعودی عرب کے ساتھ پیدا ہو، تو ہم نہ نہیں کریں گے، لیکن ہم ایسے بھی کوئی کام نہیں کریں گے جس سے آپ کو کوئی خطرہ وغیرہ ہوگا۔
ٹھیک ہے، اچھا ایک پہلو یہ بھی ہے، جس وقت سعودی اعلی سطح کی قیادت پاکستان آئی، وزیر خارجہ ہے، اس کے بعد نائب ولی عہد وزیر دفاع تشریف لائے، وہ وزیر اعظم سے ملے اور پاکستانی فوج کے سربراہ سے بھی ملے، تو کیا فوجی سربراہ کا یہ مشورہ نہیں ہونا چاہیے تھا کہ یہ جو کچھ بھی مسئلہ ہے اس کو پارلیمنٹ میں لے جائیں، وہاں جا کر کے بات کر لیں گے، خاص کر جو کشیدگی ہے اس وقت اس کو تھوڑا سا ڈیمپن کیا جا سکتا تھا؟
وہ سعودی اس سے میرے خیال میں وہ حساسیت رکھتے ہیں، پارلیمنٹ میں میرے خیال میں پالیسی بیان آلریڈی گول مول سا تو سرفراز عزیز صاحب نے دیا ہے، اور ایک ایک کا سنگ آپ کرا دیں گے اور اس کو پھر اس کے بعد ختم کر دیں گے۔ پچھلی دفعہ بھی جب یمن والا صورتحال ہوئی تھی اس پہ سعودی خوش نہیں تھے کہ ہم نے اس کو پارلیمنٹ میں اٹھایا اور وہاں پر سعودی عرب کے خلاف بات چیت ہوئی۔
یہ تھے عسکری اور سیاسی عمر کے تجزیہ کار ریٹائرڈ بریگیڈیئر سعد محمد۔ بھارت کے وزیر دفاع منوہر پریکر نے کہا ہے کہ جب تک ان لوگوں کو تکلیف نہیں پہنچائی جائے گی کہ جو بھارت کو نشانہ بناتے ہیں، پٹھان کوٹ جیسے حملے بند نہیں ہوں گے۔ ادھر حکومت نے ابھی پاکستان کے ساتھ مذاکرات کا سلسلہ جاری رکھنے کے بارے میں کوئی حتمی فیصلہ نہیں کیا ہے، تاہم وزیر داخلہ اور وزیر خارجہ نے آج اس سلسلے میں صلاح مشورہ کیا ہے۔ دہلی سے سہیل حلیم۔
بھارتی حکومت زبردست دباؤ میں ہے، پٹھان کوٹ کے حملے کو نریندر مودی کی حکومت کی سخت ترین آزمائش مانا جا رہا ہے، کیونکہ انہیں یہ فیصلہ کرنا ہے کہ 15 جنوری کو خارجہ سیکرٹری ایس جے شنکر بات چیت کے لیے اسلام آباد جائیں یا نہیں، اور وقت اب کم ہے۔ حکومت میں اعلی سطح پر غور و خوض کا سلسلہ جاری ہے، اور ایک نظریہ یہ ہے کہ اگر بات چیت منسوخ کر دی گئی تو اس کے دوبارہ آغاز کا موقع آسانی سے نہیں ملے گا، لیکن دوسرا نظریہ یہ ہے کہ اگر پٹھان کوٹ کے حملے کے بعد حملہوروں کے خلاف حکومت پاکستان ٹھوس کارروائی نہیں کرتی اور اس کے باوجود بھارتی حکومت بات چیت کا سلسلہ جاری رکھتی ہے تو اسے نریندر مودی کی حکومت کی کمزوری کے طور پر پیش کیا جائے گا۔ حکومت نے اب تک تمام راستے کھلے رکھے ہیں اور اعلی اہلکاروں کی جانب سے انتہائی محتاط زبان استعمال کی گئی ہے۔ وزیر دفاع منوہر پریکر نے آج ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ جو لوگ آپ کو تکلیف پہنچاتے ہیں وہ اس وقت تک باز نہیں آتے جب تک خود انہیں تکلیف نہ پہنچائی جائے۔
But I always believe that anyone who harms you, he understands the same language.
لیکن وزیر دفاع نے اپنی تقریر میں ہی واضح کیا کہ وہ کسی انفرادی شخص یا تنظیم کا ہی ذکر کر رہے ہیں۔
If someone is harming this country, I think that particular individual or that organization, I have purposely used the word individual or organization.
بعد میں انہوں نے اپنے بیان کی وضاحت بھی کی تاکہ غلط فہمی کی کوئی گنجائش باقی نہ رہے۔
میں نے اس میں بھی یہ بھی کہا کہ آپ اس سے کچھ ارتھ نکالو مت، یہ بھی کہا میں نے، تو میں اس کا بیسک پرنسپل بول رہا ہوں کہ جب تک ہم لوگ ان کو درد نہیں پہنچائیں گے، جو کوئی ہو، میں ایک اسپیسیفک ایشو میں نہیں بول رہا ہوں، تب تک ایسے انسیڈنٹ کم نہیں ہوں۔
وزیر خارجہ اور وزیر داخلہ کے درمیان بات چیت کی تفصیلات ظاہر نہیں کی گئی ہیں، لیکن بتایا جاتا ہے کہ انہوں نے پٹھان کوٹ کے حملے کے بعد پیدا شدہ صورتحال اور بات چیت جاری رکھنے کے امکان پر غور کیا۔ اب تمام نگاہیں اس بات پر ٹکی ہیں کہ حملے کی سازش میں ملوث افراد کے خلاف حکومت پاکستان کیا کارروائی کرتی ہے۔ اخبارات میں بھی حکومت پاکستان کے مذمتی بیان اور تفتیش کو نمایاں طور پر کور کیا گیا ہے۔ نریندر مودی کے دورہ پاکستان سے باہمی رشتوں میں بہتری کی ایک نئی امید پیدا ہوئی تھی، ان کے لیے نہ بات چیت شروع کرنے کا فیصلہ آسان تھا اور نہ ختم کرنے کا ہوگا۔ سہیل حلیم، بی بی سی، دلی۔
شام کا ایک قصبہ ہے مدایا، وہاں صورتحال یہ ہے کہ لوگ جنگ سے نہیں مر رہے، فاقہ کشی اور بھوک کے سبب مر رہے ہیں، دونوں طرف سے گھرے ہوئے ہیں سرکاری افواج اور سرکاری افواج کے خلاف لڑنے والوں کے درمیان، لیکن اب ان تک سرکاری امداد اور غذائی اشیاء پہنچنی شروع ہوئی ہیں۔ اس کے سلسلے میں ایک رپورٹ پروگرام میں شامل رہے گی۔ اور کہا گیا ہے کہ پاکستان اور نیوزی لینڈ دونوں کے لیے عالمی نمبر ایک بننے کا موقع آ گیا ہے۔ یہ اسٹیج سجا ہے T20 کا۔ اسپورٹس کے ہمارے کارسپونڈنٹ عبدالرشید شکور نے اس پر جو مضمون لکھا ہے وہ بھی آپ ہماری ویب سائٹ پہ جا کر پڑھ سکتے ہیں۔ شام میں فاقہ کشی کا احوال بھی وہیں پر ہے، اور ابھی جو آپ نے سہیل حلیم کی رپورٹ سنی وہ بھی وزیر دفاع کے بیان سے متعلق، وہ بھی ہماری ویب سائٹ پر موجود ہے، ہو سکے تو وہاں پر بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ حالات حاضرہ کا پروگرام سہربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔
ہمارے نامہ نگار قریا قریا گاؤں گاؤں،
رئی میار خان میں لاشوں کے ہمراہ احتجاج بھی کیا۔ محمد کاظم، بی بی سی کوئٹہ۔
شمائلہ جعفری، بی بی سی نکیال سیکٹر، لائن آف کنٹرول۔
لیکن اس بارے میں فوجی حکام نے کوئی تفصیل جاری نہیں کی۔ عزیز اللہ خان، بی بی سی پشاور۔
حکومت پر سیاسی دباؤ میں کمی آئے گی یا اضافہ ہوگا؟ ہارون رشید، بی بی سی اسلام آباد۔
جہاں خبر ہے وہاں ہمارا نامہ نگار ہے۔
آسٹریلیا کے مچل مارش اور اسٹیو اوکیف پہلا ٹیسٹ میچ کھیل رہے ہیں۔ عبدالرشید شکور، بی بی سی دبئی۔
قومی اسمبلی کا اجلاس کل پھر ہوگا۔ شہزاد ملک، بی بی سی اسلام آباد۔
مشاعروں کی سجاوٹ کا خاص انتظام کیا جا رہا ہے۔ ریاض مسرور، بی بی سی سری نگر۔
دوسری یا تیسری شادی کرے تو اسے طلاق مانگنے کا حق حاصل نہیں ہے۔ عمر شمسی، بی بی سی اسلام آباد۔
باخبر رہنے کے لیے سیربین سنا۔
اور اب کھیلوں پہ نظر، عبدالرشید شکور کے ساتھ۔
آئی سی سی ورلڈ ٹی ٹوینٹی کی ٹرافی دو روزہ دورے پر پاکستان آئی ہے۔ پاکستان کرکٹ بورڈ نے لاہور کے علاوہ پشاور کو اس ٹرافی کے سفر کے لیے منتخب کیا ہے۔ پشاور اس وقت ڈومیسٹک ٹی ٹوینٹی چیمپئن ہے۔ آج پشاور کے آرمی پبلک اسکول میں پاکستان کے ون ڈے کپتان اظہر علی کی موجودگی میں اسکول کے طلبہ نے ٹرافی کی رونمائی کی۔ اس موقع پر اظہر علی کا کہنا تھا کہ سب کی خواہش ہے کہ پاکستانی ٹیم شاہد آفریدی کی قیادت میں ورلڈ ٹی ٹوینٹی جیتے۔ اس جیت کو آرمی پبلک اسکول کے شہدا کے نام کیا جائے گا۔ یاد رہے کہ 16 دسمبر 2014 کو اس اسکول کے 100 سے زائد طلبہ دہشت گردی کا نشانہ بنے تھے۔ کل یہ ٹرافی لاہور جائے گی، جس کے بعد اس کی اگلی منزل بنگلہ دیش ہے۔ آئی سی سی ورلڈ ٹی ٹوینٹی ٹورنامنٹ 8 مارچ سے 3 اپریل تک بھارت میں کھیلا جائے گا۔ افغانستان نے زمبابوے کے خلاف دوسرا ٹی ٹوینٹی انٹرنیشنل 81 رن سے جیت کر سیریز 2-0 سے جیت لی۔ افغانستان نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے 6 وکٹوں پر 215 رنز بنائے۔ محمد شہزاد نے صرف 67 گیندوں پر 8 چھکوں اور 10 چوکوں کی مدد سے 118 رنز اسکور کیے اور ناٹ آؤٹ رہے۔ یہ ٹی ٹوینٹی انٹرنیشنل مقابلوں میں کسی بھی ایسوسیٹ ملک کے بیٹسمین کا سب سے بڑا انفرادی اسکور بھی ہے۔ جواب میں زمبابوے کی ٹیم صرف 134 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی۔ بھارت اور آسٹریلیا کے درمیان 5 ون ڈے میچوں کی سیریز کا پہلا ون ڈے انٹرنیشنل کل پرتھ میں کھیلا جائے گا۔ آسٹریلوی فاسٹ بالر جوئل پیرس اور اسکاٹ بولینڈ اپنے ون ڈے کریئر کا آغاز کریں گے۔ نیوزی لینڈ نے پاکستان کے خلاف ٹی ٹوینٹی سیریز کے لیے لیگ اسپن آل راؤنڈر ٹاٹ ایسٹل کو ٹیم میں شامل کیا ہے، جو اب تک ایک ٹیسٹ میچ کھیلے ہیں لیکن محدود اوورز کا کوئی بھی میچ نہیں کھیلے ہیں۔ آسٹریلین اوپن سے پہلے صفحے اول کی 2 کھلاڑی فٹنس مسائل سے 2-4 ہو گئی ہیں۔ پیٹرا کیویٹووا بیماری کے سبب سڈنی انٹرنیشنل کے ٹائٹل کا دفاع نہیں کر سکیں گی۔ نمبر 2 سیڈ اگنیشکا رادوانس کا بھی پیر میں تکلیف کے سبب اس ٹورنامنٹ سے دستبردار ہو گئی ہیں۔
کھیلوں کا احوال عبدالرشید شکور کی زبانی۔ چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور، کتنی باتیں آپ کو پتا ہیں، کتنے اقتصادی منصوبے ہیں، کس کس مقام سے سڑک گزرے گی، راہداری کی راہ میں کون کون سے اقتصادی پروجیکٹ ہیں اور ان کے لیے کتنی رقم مختص ہے، دل تھام کے بیٹھے، تفصیل آنے کو ہے۔ لیکن فی الوقت سیربین کا نصف آیا، اس موقع پر خاص خاص خبروں کی سرخیاں آتی ہیں۔ آج خبروں کی ذمہ داری ہے احمد رضا کی۔
پاکستان نے کہا ہے کہ افغانستان میں قیام امن کے لیے طالبان کو مذاکرات پر قائل کرنے کی غرض سے اعتماد سازی کے اقدامات کرنا ہوں گے اور بات چیت غیر مشروط طور پر شروع ہونی چاہیے۔ اقوام متحدہ اور ریڈ کراس کا ایک امدادی قافلہ ایک ماہ کا راشن، پانی، دوائیں، سردی کے کپڑے لے کر شام کے محصور شہر مدایا پہنچا ہے، جہاں لوگ پچھلے کئی مہینوں سے محصور ہیں، بھوک سے مر رہے ہیں۔ شمالی شام میں ہی باغیوں کے کنٹرول والے ایک علاقے میں اسکول پر فضائی حملے میں 12 بچے مارے گئے ہیں۔ اسپین کی ایک شہزادی کے خلاف فراڈ کے مقدمے کی سماعت شروع ہوئی ہے۔ جرمنی کے شہر کولون میں پولیس کہتی ہے کہ 6 پاکستانیوں سمیت غیر ملکیوں پر حملوں کے کئی واقعات ہوئے ہیں۔ برطانیہ کے نامور گلوکار ڈیوڈ بووی انتقال کر گئے ہیں، اور لاس اینجلس میں ہونے والی گولڈن گلوب ایوارڈز میں دا ریویننٹ نے 2015 کی بہترین فلم کا ایوارڈ جیتا ہے۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین، آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں، اور خبروں کی سرخیاں آپ نے احمد رضا سے سنی۔ شام کے باغیوں کے زیر قبضہ ایک قصبہ مدایا ہے، اقوام متحدہ کے بقول اس کا امدادی قافلہ روانہ ہو گیا ہے، جہاں اطلاعات کے مطابق لوگ فاقہ کشی سے دم توڑ رہے ہیں۔ اقوام متحدہ کی جانب سے روانہ کی گئی خوراک 40,000 افراد کی ایک ماہ کی ضرورت پوری کر سکے گی۔ بی بی سی اردو ڈاٹ کام کی رپورٹ، نازیہ میمن کی زبانی۔
اقوام متحدہ کی جانب سے خوراک کے بعد ادویات اور دوسری اشیاء کو رواں ہفتے ہی علاقے میں روانہ کیا جائے گا۔ اتوار کو ایک قافلہ باغیوں کے زیر قبضہ علاقے میں پہنچا تھا، تاہم آخری لمحات میں کچھ مسائل کی وجہ سے یہ قافلہ تاخیر کا شکار ہو گیا۔ لبنان کی سرحد کے قریب واقع قصبے مزایا میں 40,000 کے قریب لوگ موجود ہیں، اور اطلاعات کے مطابق وہاں کے رہائشی زندہ رہنے کے لیے پالتو جانور اور گھاس پھوس کھانے پر مجبور ہیں۔ دوسری جانب سوئٹزرلینڈ سے تعلق رکھنے والی ایک بین الاقوامی غیر سرکاری تنظیم میڈیسن ساؤنڈ فرنٹیئرز کے برائز دالوخنے نے قصبے کی صورتحال کو بہت ہولناک قرار دیا ہے۔ دالوخنے، جس کی تنظیم مزایا میں موجود ڈاکٹروں سے رابطے میں ہے، انہوں نے بی بی سی کو بتایا کہ وہاں موجود 250 سے زائد افراد شدید غذائی قلت کا شکار ہیں۔ انہوں نے مزید بتایا ان میں سے 10 افراد کو فوری طور پر طبی امداد کے لیے وہاں سے نکالے جانے کی ضرورت ہے، ورنہ وہ مر جائیں گے۔ ورلڈ فوڈ پروگرام نے حال ہی میں خوراک اور ادویات کی پہلی کھیپ مزایا لے جانے کی امید ظاہر کی تھی، تاہم یہ واضح نہیں کہ امداد کی مزایا آمد میں تاخیر کی وجہ کیا رہی۔ بیروت میں بی بی سی کے نامہ نگار کا کہنا ہے کہ ایسے علاقے سے امدادی قافلے کا گزرنا ایک مشکل مرحلہ ہے، جہاں پریکین برسر پیکار ہوں اور علاقے کا محاصرہ ہو۔ مزایا تک امداد پہنچانے کے سلسلے میں شامی حکومت اور باغیوں کی اعلیٰ قیادت کے علاوہ وہاں موجود متحرک کمانڈروں کے درمیان بھی اتفاق رائے ہو چکا ہے۔ محاصرہ شام کی خانہ جنگی کا ایک جزو رہا ہے، لیکن مزایا کی حالت اظہار نے جزوی طور پر بری طرح سے خوراک کی کمی کے شکار وہاں کے رہائشیوں کی تصاویر سامنے آنے کی وجہ سے بین الاقوامی توجہ مبذول کرا لی ہے۔ خیال رہے کہ شام کی 45,00,000 آبادی ایسے علاقوں میں رہتی ہے جہاں تک رسائی حاصل کرنا مشکل ہے، اور ان میں سے 4,00,000 افراد ایسے 15 محصور علاقوں میں رہتے ہیں جہاں انہیں ہنگامی بنیادوں پر امداد کی ضرورت ہے۔
بی بی سی اردو ڈاٹ کام کی رپورٹ، نازیہ میمن کی زبانی۔ اور آخری اطلاع کے مطابق اقوام متحدہ کا اشیاء خوردنوش لے جانے والا یہ قافلہ مدایا پہنچ چکا ہے۔ جرمنی میں ایک اعلی افسر نے، جو شہر کولون میں سال نو کی تقریبات کے دوران خواتین پر حملوں کی تفتیش کر رہا ہے، اس کا کہنا ہے کہ مشتبہ افراد کا ماضی تارکین وطن والا ہے، اور ان کا تعلق شمالی افریقہ اور عرب ممالک سے ہے۔ ان حملوں کے بعد سنیچر کو جرمنی میں تارکین وطن کے خلاف مظاہرے ہوئے، جنہیں منتشر کرنے کے لیے پولیس نے واٹر کینن کا استعمال کیا۔ اتوار کو مغربی جرمنی کے وسط میں 6 پاکستانیوں اور ایک شامی باشندے پر حملوں کی بھی اطلاعات ہیں۔ بی بی سی کے نامہ نگاروں کے مراسلوں کا خلاصہ محمد عبداللہ فاروقی کی زبانی۔
جرمنی کے اعلی تفتیش کار رالف یگر کا کہنا ہے کہ جرمنی میں حال ہی میں آنے والے افراد ان حملوں میں ملوث ہو سکتے ہیں۔ انہوں نے کولون پولیس پر سنگین غلطیاں کرنے کا الزام بھی لگایا۔ اس معاملے میں اب تک 500 سے زیادہ جرائم کے مقدمات درج کیے جا چکے ہیں، جن میں سے 40% خواتین پر جنسی حملوں سے متعلق ہیں، جو 31 دسمبر کو کیے گئے تھے۔ شہر کولون میں خواتین پر بڑی تعداد میں حملوں نے پورے جرمنی کو چونکا دیا تھا۔ ان حملوں کو خواتین نے خوفناک قرار دیا ہے۔ رالف یگر نارتھ رائن ویسٹفیلیا کے وزیر مملکت برائے داخلہ ہیں، اور وہ خود بھی سیاسی دباؤ کا شکار ہیں۔ انہوں نے جمعے کے روز کولون پولیس کے سربراہ وولف گونگ آلبرس کو معطل کر دیا تھا۔ جرمنی کے وزیر داخلہ ٹوماس ڈے میزیائر نے خواتین پر حملوں کو ناقابل قبول قرار دیتے ہوئے کہا کہ انہیں درگزر نہیں کیا جائے گا.
Die Aufklärung des Sachverhalts und die Ermittlung der Täter durch die Landes- und Bundespolizei,
جو کچھ ہوا اس میں ملوث افراد کی شناخت اور انہیں منطقی انجام تک پہنچانے کا کام وفاقی حکام کر رہے ہیں. اصولوں کو توڑنا اور حد سے تجاوز کرنا جرمنی میں کوئی نئی بات نہیں, اسے انکار نہیں کرنا چاہیے, لیکن اس سمت میں اور ممکنہ طور پر اس منظم انداز میں یہ نئی بات ہے اور بالکل ناقابل قبول ہے.
Und nicht zu tolerieren.
آج ممبران پارلیمان کی ایک کمیٹی سے خطاب کے دوران جرمنی کے وزیر مملکت برائے داخلہ نے ایک رپورٹ پیش کی جس میں بتایا گیا کہ شمالی افریقہ اور عرب نژاد کم از کم 1000 افراد 31 دسمبر کو شہر کولون کے مرکزی کیتھیڈرل کے ارد گرد جمع ہوئے. اس بڑے مجمع میں سے چند لوگوں نے ایک چھوٹا سا گروپ بنایا جنہوں نے عورتوں کو گھیر لیا اور ان پر حملوں کی دھمکیاں دیں. مشتبہ افراد میں وہ لوگ بھی شامل ہیں جو گزشتہ سال جرمنی آئے اور یہاں سیاسی پناہ کے درخواست گزار ہیں. جرمنی کے وزیر داخلہ ٹوماس ڈے میزیائر کہتے ہیں کہ یہ واقعات نفرت پیدا کرنے کی کوشش ہیں.
Kontroversen muss man auch aushalten, auch harte Kontroversen. Das endet aber dort.
تنازعات کو سہنا پڑے گا اگرچہ وہ بہت ہی شدید کیوں نہ ہوں, لیکن یہ ختم ہوتا ہے جہاں تنازعات ختم ہوتے ہیں نفرت اور تشدد پر. جب سیاسی پناہ کے درخواست گزاروں کو جانور کہا گیا, جب انہیں اور ان کی پناہ گاہوں کو جلایا گیا, جب اس ملک کے سیاستدانوں کو غدار کہا گیا, جب میڈیا کو جھوٹا کہہ کر بدنام کیا گیا, یہ صورتحال ناقابل قبول ہے.
31
دسمبر کی شب پیش آنے والے ان واقعات کی وجہ سے جرمنی میں شدید غم و غصہ پایا جاتا ہے اور تارکین وطن کے لیے جرمنی کی ایک کھلے دروازے کی پالیسی پر بحث شروع ہو گئی ہے. جرمن حکام یہ بھی جاننے کے لیے کوشاں ہیں کہ آیا کولون میں تشدد اور جنسی طور پر ہراساں کرنے کے واقعات کا تعلق دیگر شہروں میں پیش آنے والے ایسے ہی واقعات سے ہے یا نہیں. کولون کے علاوہ جرمنی کے شمالی ساحلی شہر ہیمبرگ اور اسٹٹگارڈ میں بھی 2015 کی آخری شب ایسے ہی حملوں کی اطلاعات سامنے آئی تھیں. خواتین سے بدسلوکی کے ان واقعات کے بعد جرمن چانسلر انگیلا مرکل نے جرائم میں ملوث پناہ گزینوں کو ملک بدر کرنے کے لیے قانون میں تبدیلیاں تجویز کی ہیں. ان تبدیلیوں کے نتیجے میں پناہ گزینوں کی ان کے آبائی وطن واپسی کا عمل آسان ہو جائے گا. اس نئے منصوبے کو جرمن پارلیمان کی منظوری درکار ہوگی اور اس کے تحت ایسے افراد جن کی جرائم پیشہ سرگرمیوں پر نظر رکھی گئی ہو انہیں بھی ملک بدر کیا جا سکے گا.
جرمنی سال نو کے آغاز پر جو کچھ ہوا اس کا احوال ہمارے نامہ نگاروں کے مراسلوں پر مبنی تھا جو آپ نے محمد عبداللہ فاروقی سے سنا. چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور سی پیک یا چین و پاکستان اقتصادی راہداری کے, جس میں چین سے 46 بلین ڈالر کی سرمایہ کاری کا ذکر آتا ہے, اس کی متعدد باتیں ایسی ہیں کہ جن کی یا تو تفصیل واضح نہیں یا ابھی تک یہ معاملہ طے نہیں یا پھر یہ کہ شاید حسب ضرورت ان کی وضاحت کی جاتی ہے. مثلا یہ اقتصادی راہداری کس کس صوبے سے کس مقام سے گزرے گی, راہداری کی راہ میں کون سے اقتصادی پروجیکٹ ہیں اور ان کے لیے رقم کتنی مختص ہے. میں نے ایسے تمام سوالات اقتصادی امور کے تجزیہ کار معیشت داں قیصر بنگالی سے کیے, اور پہلے یہ جاننا چاہا کہ مشرق اور مغرب روٹ سے مراد ہے کیا.
مشرقی روٹ جو ہے وہ گوادر سے خوزدار, خوزدار سے ریٹو ڈیرو جو سندھ میں ہے, ریٹو ڈیرو سے ڈی جی خان جو پنجاب میں ہے, اور ڈی جی خان سے دریا سندھ پار کر کے ملتان, ملتان سے فیصل آباد, پنڈی بھٹیا, راول پنڈی, اٹک, وہاں سے پھر کاروکرم ہائی وے. یہ آپ کا مشرقی روٹ ہے.
ٹھیک ہے, اور مغربی روٹ؟
اور مغربی روٹ جو ہے وہ گوادر, خوزدار, کوئٹہ, زوب, ڈی آئی خان یعنی ڈیرا اسماعیل خان, میاں والی اور اٹک.
ٹھیک ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ چاروں صوبوں سے گزر رہا ہے.
جو مشرقی روٹ ہے وہ خیبر پختونخوا سے نہیں گزر رہا ہے, اور جو مغربی روٹ ہے وہ سندھ سے نہیں گزر رہا ہے, کیونکہ جو مشرقی روٹ ہے وہ خوزدار سے ریٹو ڈیرو جاتا ہے, اور مغربی روٹ جو ہے وہ خوزدار سے کوئٹہ ہو کے زوب ہو کے ڈی آئی خان جاتا ہے.
ٹھیک ہے, تو جو میں پوچھنا چاہ رہا تھا قیصر صاحب, مراد یہ تھی کہ اس میں چاروں صوبوں کی کسی نہ کسی طور پر نمائندگی ہے روٹ کے اعتبار سے.
جی, 28 مئی کو ایک آل پارٹی کانفرنس ہوئی تھی, اس میں یہ مغربی روٹ طے ہوا تھا جس میں سندھ کی بھی رضامندی تھی اس روٹ میں.
ٹھیک ہے, تو جو 46 بلین ڈالر کی سرمایہ کاری ہے قیصر صاحب، وہ کس شکل میں ہے؟
یہ کوئی بھی تفصیل جو ہے ابھی تک شائع نہیں ہوئی ہے کہ اس کی پروجیکٹس کی فہرست کیا ہے اور کس پروجیکٹ کتنے رقم کا ہے، یہ نہیں ہے. یہ وقتاً فوقتاً کوئی ایک پروجیکٹ سامنے آتا ہے اور یہ کہا جاتا ہے کہ یہ سیپیک کا ہے، لیکن لگتا یہ ہے کہ پورٹ ہائی وے کے علاوہ جو ہے وہ بجلی کے پروجیکٹس ہیں.
اچھا، تو یہ جو بھی پروجیکٹ ہوں اس میں آیا جو سرمایہ لگ رہا ہے اس کی شکل کیا ہے؟ ڈائریکٹ سرمایہ ہے یا سافٹ لونز ہیں؟ وہ کس صورت میں ہے وہ؟
یہ بھی بالکل نہیں پتا ہے اور اسی بات کی تشویش ہے سب کو کہ کوئی ڈیٹیلز نہیں بتائی گئی ہے کہ جو 46 بلین ہے اس میں لون کتنا ہے، ایف ڈی آئی کتنا ہے، گرانٹ کتنا ہے اور یہ تینوں کے شرائط کیا ہے، ابھی تک کوئی ڈیٹیلز ہمیں بتائی نہیں گئی ہے.
اچھا، تو جو موٹر وے ہیں اور جو کوریڈور ہیں، ذرا سے ان کی تفصیل بتائیے گا اور ان میں فرق کیا ہے قیصر صاحب؟
یہ فرق گورنمنٹ نے کریٹ کیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ جی جو سپیک ہے چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور، یہ صرف سڑک نہیں ہے، یہ سڑک کے علاوہ بھی چیزیں ہیں. مثلاً جو پاور پروجیکٹس ہیں یا دوسرے، یہ بھی کہتے ہیں سپیک کا پروجیکٹ ہے. تو کوریڈور کو کی جو تشریح ہے وہ ذرا زیادہ وسیع طور پہ کرتے ہیں. یہ جو جیسے لاہور میں اورنج لائن ہے، ایک شہر کے اندر جو ریلوے پروجیکٹ ہے اربن ریلوے، اور تھر کا بجلی کا پروجیکٹ ہے کوئلے کے بنیاد پہ، یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ سپیک کا حصہ یعنی کوریڈور کا حصہ ہے.
تو کیا کہیں گے قیصر صاحب، جو مطلب یوں پہلے تو یہ ہو جائے کہ جو خیبر پختونخوا ہے اس کے اس پورے پروجیکٹ کے سلسلے میں جملہ تحفظات ہیں کیا؟
اصل میں تحفظات تقریباً سبھی اپوزیشن پارٹیز کو ہیں، اور جو یہ خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ 28 مئی کو جو آل پارٹی کانفرنس ہوئی تھی اس میں وفاقی حکومت نے مان تو لیا تھا کہ مغربی روٹ بنائیں گے، لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ مغربی روٹ پہ کوئی کام نظر نہیں آ رہا ہے اور جو کام ہو رہا ہے وہ مشرقی روپ پہ ہو رہا ہے.
یہ تھے اقتصادی امور کے تجزیہ کار مسٹر قیصر بنگالی. بھارت کے زیر انتظام کشمیر کے وزیر اعلیٰ مفتی سعید کے انتقال کے بعد کشمیر میں گورنر راج نافذ ہے ہی، لیکن مفتی سعید کی جانشین محبوبہ مفتی کی طرف سے حلف برداری میں تاخیر سے خطے میں سیاسی غیر یقینی کا ماحول ہے. اس دوران عوامی اور سیاسی حلقوں نے پی ڈی پی پر دباؤ بڑھایا ہے کہ وہ ہندو قوم پرست جماعت بی جے پی کے ساتھ شراکت اقتدار کا معاہدہ توڑ کر ایک نیا آغاز کرے. تفصیل کے ساتھ سری نگر سے ریاض مسرور.
گزشتہ 10 ماہ کے دوران یہ دوسری مرتبہ ہے کہ جموں کشمیر میں گورنر راج نافذ ہے. پچھلے سال دسمبر میں جب پی ڈی پی اور بی جے پی کو 87 رکنی اسمبلی میں اکثریت ملی تو دونوں پارٹیوں نے 2.5 ماہ کے مذاکرات کے بعد مشترکہ حکومت کا معاہدہ طے کیا، لیکن اس معاہدے کو عوامی اعتباریت نہیں ملی. وزیر اعلیٰ کے انتقال کے فوراً بعد پی ڈی پی کے سبھی رہنماؤں نے پارٹی کی سربراہ محبوبہ مفتی کو وزیر اعلیٰ کا حلف دلانے پر اعتماد کا اظہار کیا ہے، لیکن محبوبہ مفتی کی خاموشی سے سیاسی بحران پیدا ہو گیا جس کے باعث ریاست میں ایک بار پھر گورنر راج نافذ ہے. محبوبہ مفتی کی طرف سے حلف برداری میں دیری کرنے سے افواہوں اور قیاس آرائیوں کا سلسلہ بھی شروع ہو گیا ہے. اکثر عوامی حلقے کہتے ہیں کہ محبوبہ مفتی کے لیے اپنی پارٹی کی شبیہ درست کرنے کا یہ بہترین موقع ہے اور وہ بی جے پی کو چھوڑ کر کانگریس اور دوسری پارٹیوں کے ساتھ مخلوط حکومت قائم کر لیں.
اگر ہم لیں گے کانگریس کا، ابھی موقع ہے ان کو کہ کانگریس کے ساتھ ایک کوالیشن کرے اور ایک نئی گورنمنٹ بنائے، اس سے یہ فائدہ ہو سکتا ہے. یہ دیکھیے، جو بھی کانگریس کے یہاں پہ اگر ہم لیڈرز لیں گے، میکسیمم جہاں پہ کشمیر کے ہی، ابھی جو ہمارا جو بی جے پی کے ساتھ جو بھی ان کا کوالیشن چل رہا تھا تو اس میں ایک کچھ ایسے فسادات آ گئے، جیسے ہندو مسلم آ گیا، بی بین آ گیا. اسے ایک موقع ملا ہے پی ڈی پی سرکار کو کہ وہ اس جو گٹھ جوڑ ہے اس کو پھر سے دیکھ لے کہ بی جے پی کے ساتھ ان کے ساتھ ٹھیک رہے گا کہ نہیں رہے گا.
دیکھیے، آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ مطلب جو مفتی محمد سعید کا جنازہ جس دن ہوا اس دن بہت کم تعداد میں لوگ آئے تھے. جو بی جے پی کے ساتھ الائنس انہوں نے کیا تو وہ اس کا کارن ہے کہ الیکشن کے پہلے جب مفتی محمد سعید کسی جگہ تقریر کرنے کے لیے جاتے تھے تو ہزاروں کی تعداد میں لوگ آتے تھے.
دریاسا پی ڈی پی کے مرکزی رہنما اور رکن پارلیمان مظفر حسین بیگ نے محبوبہ سے ایک نئی شروعات کرنے کی درخواست کر کے یہ اشارہ دیا کہ پی ڈی پی بھاجپا کے ساتھ یا تو ناتا توڑ دے یا پھر حلف برداری سے قبل زیادہ سیاسی مول تول کرے۔ غورطلب ہے کہ کانگریس کی سربراہ سونیا گاندھی، رکن پارلیمان غلام نبی آزاد اور امبیکا سونی نے مفتی سعید کے انتقال پر محبوبہ کے گھر جا کر اظہار تعزیت کیا۔ چونکہ وزیر اعظم نریندر مودی یا بی جے پی کے سربراہ امت شاہ نے اس اہم موقع پر کشمیر کا دورہ نہیں کیا، یہاں اکثر حلقوں کا خیال ہے کہ کانگریس پی ڈی پی کے ساتھ حکومت سازی پر آمادہ ہو گئی ہے۔ اپوزیشن رہنما انجینئر رشید نے تو کھلے عام کہہ دیا کہ اگر محبوبہ مفتی کانگریس کے ساتھ ایک نئی شروعات کریں گی تو وہ ایسی حکومت کی حمایت کریں گے۔
لہذا بہتر ہے پی ڈی پی کے لیے کہ وہ یہ ناتا توڑ دے، اور کانگریس بھی تو ان کو ویسے کچھ دے گی نہیں، لیکن اتنا ہو سکتا ہے کم از کم جو ہاسٹائل ایٹیٹیوڈ ہے بی جے پی کا، جو بی جے پی کشمیر اور جموں کو آپس میں لڑانا چاہتی ہے، جو بی جے پی کا اینٹی مسلم ایجنڈا ہے، جو بی جے پی کے وہ ناپاک ارادے ہیں، وہ کبھی 8 لاکھ شرارتھیوں کو حقوق دینے کی بات کرتے ہیں، کبھی کشمیر میں پنڈتوں کے لیے الگ کالونی کی بات کی جاتی ہے، کبھی 370 کو ختم کرنے کی باتیں کی جاتی ہیں، کم از کم ان چیزوں پر روک لگ جائے گی۔
87 سیٹوں والی کشمیر کی قانون ساز اسمبلی میں پی ڈی پی کے پاس سب سے زیادہ یعنی 28 سیٹیں ہیں، جبکہ بھاجپا 25 سیٹوں کے ساتھ دوسرے نمبر پر ہے۔ کانگریس کے پاس 12 اور نیشنل کانفرنس کے پاس 15 سیٹیں ہیں۔ اگر کانگریس اور پی ڈی پی واقعی حکومت سازی پر آمادہ ہیں تو انہیں پھر بھی 4 سیٹوں کی ضرورت ہوگی، جس کے لیے آزاد اراکین اسمبلی نے حمایت کی پیشکش کی ہے۔ لیکن بعض تجزیہ نگاروں کا کہنا ہے کہ بی جے پی کو حکومت سے بے دخل کرنے سے ہندو اکثریتی جموں اور مسلم اکثریتی کشمیر کے خطوں کے درمیان کشیدگی بڑھے گی۔ ریاض مسرور، بی بی سی، سری نگر۔
حالات حاضرہ کا پروگرام سربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔
آپ کی بات بی بی سی کے ساتھ۔
قوم آپ کی محنت کا جواب اس انداز میں دے گی کہ آپ حیران رہ جائیں گے۔ یہ کرکٹ ہے، کبھی وہ ٹیم جیتے گی، کبھی وہ ٹیم جیتے گی۔
اپنی آرا، مسائل اور سوال ہمیں بھیجیں، انہیں جمعرات کو ہفتے وار سلسلے آپ کی بات میں شامل کیا جائے گا۔
کبھی کبھار آتے ہیں ایسے حکمران جس طرح ہمارا جنرل صاحب آیا ہے۔
میرا نواز شریف اور رائل شریف اور سب سے
اپنی رائے بھیجیں ٹویٹر، فیس بک اور آڈیو بوم کے ذریعے بی بی سی اردو کو۔
میری سوال یہ ہے کہ وسط اللہ خان کی بات سے بات
آپ ماضی کی طرح ہمارے ٹول فری نمبر کے ذریعے پروگرام کا حصہ بن سکتے ہیں۔ نمبر ہے 0800-222-275۔ یاد رہے کہ موبائل سے اس نمبر پر کال مفت نہیں۔ پاکستان سے باہر کے سامعین آپ کی بات میں شامل ہونے کے لیے اس نمبر پہ کال کریں 00925126111139۔
پاکستان کے صوبہ بلوچستان میں پولیو کے خاتمے کے لیے 3 روزہ مہم شروع کر دی گئی ہے۔ حکام کا کہنا ہے کہ اس مہم کے دوران افغان مہاجرین کے بچوں کو پولیو کے قطرے پلانے کا بھی خصوصی انتظام کیا گیا ہے۔ حکام نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ بلوچستان میں پولیو کے قطرے پلانے سے انکار کرنے والے لوگوں کے 90% کیسز پہ بھی قابو پا لیا گیا ہے۔ تفصیل کے ساتھ کوئٹہ سے محمد کاظم۔
5 سال تک کی عمر کے بچوں کو پولیو سے بچاؤ کی 3 روزہ مہم بلوچستان بھر میں چلائی جا رہی ہے۔ اس مہم کے دوران 24,72,000 سے زائد بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلائے جائیں گے۔ سرکاری حکام بلوچستان میں پولیو کے وائرس کی موجودگی کی ایک وجہ افغان مہاجرین کی موجودگی کو بھی قرار دیتے ہیں۔ ایمرجنسی آپریشن سینٹر بلوچستان کے کوآرڈینیٹر ڈاکٹر سیف الرحمان کا کہنا ہے کہ اس مہم کے دوران نہ صرف افغان مہاجرین کے 55,000 بچوں کو قطرے پلائے جائیں گے، بلکہ افغانستان سے متصل سرحدی علاقوں میں بھی بچوں کو قطرے پلانے کے خصوصی انتظامات کیے گئے ہیں۔
جس کو فرینڈشپ گیٹ کہا جاتا ہے اس کو مضبوط کیا، جو 6 بارڈرز ہمارے افغانستان کے ساتھ ملتے ہیں ان میں 10 سال تک کے بچوں کو ہم پولیو کے قطرے پلائیں گے۔ گو کہ یہ بلوچستان کے لیے ایک مشکل کام ہوگا، لیکن اس کے لیے ہم نے مضبوط تیاری کر لی ہے۔
بلوچستان کے بعض علاقوں میں بھی والدین کی ایک بڑی تعداد اپنے بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلانے سے انکار کرتی رہی ہے، لیکن ڈاکٹر سیف الرحمان کا دعویٰ ہے کہ 90% سے زائد انکاری والدین کو ان کے بچوں کو قطرے پلانے کے لیے قائل کر دیا گیا ہے۔
میں جو انکاری والدین تھے اس میں خاص طور پہ مذہبی جو ایشوز آتے تھے اس کو سالو کیا گیا، اور 90% کے قریب ہم نے جو ریفیوزلز تھے وہ کور کر لیے۔
گزشتہ سال بلوچستان کے 3 اضلاع کوئٹہ، قلعہ عبداللہ اور لولائی سے پولیو کے 7 کیس سامنے آئے تھے، جبکہ پاکستان بھر سے مجموعی طور پر پولیو کے 52 کیس رپورٹ ہوئے تھے۔ محمد کاظم، بی بی سی، کوئٹہ۔
پاکستان آج ایک بار پھر افغانستان کے موضوع پر 4 ملکی اجلاس کی میزبانی کر رہا ہے، لیکن حکومتوں کی سطح پر ایک دوسرے پر الزامات سے قطع نظر دونوں ممالک کے عام لوگ کس کو خونریزی کا ذمہ دار سمجھتے ہیں اور تعلقات میں بہتری کیسے آ سکتی ہے؟ اس کا جواب تلاش کرنے کے لیے اسلام آباد اور کابل کے درمیان ایک مباحثے کا اہتمام بی بی سی اردو اسلام آباد کے ایڈیٹر ہارون رشید نے کیا اور وہی اس مذاکرے کے میزبان بھی رہے۔
بی بی سی اردو کے اس مباحثے میں میرے مہمانوں کا کو خیر مقدم، خوش آمدید۔ میرے ساتھ اس وقت کابل اسٹوڈیو میں دو مہمان ہیں، ان میں ایک مسکا گیلانی ہیں جو طالب علم ہیں اور دوسرے داؤد ہیں جو کہ وہاں پر کاروبار کرتے ہیں۔ یہاں اسلام آباد اسٹوڈیو میں بھی میرے پاس دو مہمان موجود ہیں، ان میں پہلا تعارف میں کرواؤں گا اجمل بلوچ صاحب کا، یہ تاجر ہیں اور تاجروں کی ایسوسی ایشن کے سربراہ بھی ہیں۔ ان کے علاوہ میرے ساتھ عثمان ظفر صاحب موجود ہیں جو کہ ایک غیر سرکاری تنظیم میں ریسرچ کا کام کرتے ہیں۔ اس مباحثے کا مقصد یہ ہے کہ افغانستان اور پاکستان کی عوام کیا سمجھتی ہے، گلی کوچوں میں کیا بات ہوتی ہے، بیٹھ کے بات کریں کہ آخر مسئلہ ہے کیا۔ پاکستان کا تاثر شبی جو ہے وہ افغانستان میں اگر خراب ہے تو اس کی کیا وجہ ہے، افغانستان میں اگر مسائل ہیں تو اس کا پاکستان پہ کیا اثر ہو رہا ہے۔ تو میں اس بحث کو شروع کروں گا کابل میں مسکا گیلانی سے کہ وہ کیا سمجھتی ہیں کہ دونوں ممالک کے درمیان تعلقات کیوں نہیں بہتر ہو رہے۔
جو گورنمنٹ کہتا ہے وہی لوگ سمجھ، اور اگر گورنمنٹ برا کہتا ہے تو لوگ ایونچولی برا ہی کہیں گے۔ میرے خیال سے اگر اس میں ہمارے یوتھ اور سٹیزنز جو ہیں اس میں ہماری کوئی غلطی نہیں ہے کہ ہم ایسی مشکلات کا سامنا کریں، کیونکہ پرابلم اگر گورنمنٹ کے بیچ میں تو سفر تو آبویسلی سٹیزنز ہی کریں گے۔ آپ نے پوچھا کہ غلطی کس کی ہے، اتنے بڑے گیمز کھیلے جاتے ہیں کہ ہم ایک پہ پوائنٹ آؤٹ نہیں کر سکتے کہ ہاں نہیں صرف ان کی غلطی ہے یا پاکستان کی غلطی ہے یا باہری ملکوں کی غلطی ہے یا افغانستان کی غلطی ہے۔ یہ بس بہت ہی ایک کنفیوزنگ اور ڈیپ ایک ڈرٹی گیم ہے جو کہ کھیلا جا رہا ہے، اور صرف سفر آخر میں صرف سٹیزنز کر رہے ہیں، پاکستان کی بھی اور افغانستان کی بھی۔
عثمان بول رہا ہوں، میرے خیال سے بات بالکل صحیح کی گئی ہے۔ دونوں ملکوں کے درمیان بلکہ ریجنلی ایک ٹرسٹ ڈیفیسٹ بہت عرصے سے رہا ہے۔ انفارچونیٹلی افسوس کی بات یہ ہے کہ پاکستان کو بہت بار کنوینئنٹلی ایک بوگی مین بنایا جاتا ہے کہ اگر کوئی بھی ریجنل سیکورٹی کا کوئی بھی مسئلہ ہو اس میں پاکستان کسی طریقے سے قصوروار ہے، چاہے وہ پٹھان کوٹ ہو یا کابل ہو، جس کی وجہ سے کسی بھی قسم کے امن مذاکرات ملکوں کے درمیان کرنے میں بڑی مشکلات کا سامنا فیس کرنا پڑا ہے۔ ہمارا جو پریویس جو ہسٹوریکل بیگیج جو ہے کہ ہم کسی ایک ملک کو بلیم کرتے ہیں، کسی ایک طبقے کو بلیم کرتے ہیں، کسی ایک فورس کو بلیم کرتے ہیں، ہمیں اس کو چھوڑنا پڑے گا۔ ہمیں ایک ریجنل کوآپریشن کے اصول پہ ایک ریجنل سٹیبلٹی اسٹریٹجی کو اپنانا پڑے گا۔
داؤد صاحب، آپ سے میرا سوال یہ ہے کابل میں کہ آپ کیا سمجھتے ہیں، جیسے دونوں مہمانوں نے کہا کہ جو لوگ نہیں چاہتے تعلقات کی بہتری، کیا حکومتیں اتنی کمزور ہیں کہ جو امن کی خلاف قوتیں ہیں وہ زیادہ حاوی ہیں اور دونوں ممالک کی حکومتیں کمزور ہیں؟
امریکہ یا چین یا دوسرے ممالک یہاں پہ اپنے منافع کے لیے افغانستان اور پاکستان کو نشانہ بناتے ہیں، تو یہ پاکستان اور افغانستان پر انحصار کرتے ہیں کہ یہ مل کر ان مشکلات کا سامنا کرے۔ اور افغانستان میں جو ذہنیت عوام کے پاس ہے وہ یہ کہ ان تمام مشکلات کا ذمہ دار افغانستان نہیں ہے، پاکستان ہے۔ ہمارے خیال میں آج تک پاکستان اس مسئلے کو صحیح طریقے سے حل نہ کرنے پر پڑا ہوا یا تلا ہوا ہے۔
جی داؤد صاحب، یہ اجمل صاحب بھی یہاں اس کا جواب۔
جی اجمل بلوچ، داؤد صاحب، بات یہ ہے کہ یہاں تاثر یہ ہے کہ کوئی تیسری قوت ہے، لیکن میں گزارش کرنا چاہتا ہوں افغانستان سے بھی اور پاکستان سے بھی، جو بات آپ نے کی، جتنے پناہ گزین آئے دیکھیں لوگوں نے خوشی کے ساتھ ان کو گلے لگایا تھا، 60-70 لاکھ لوگ یہاں پر تھے، اور آج بھی صورتحال یہ ہے کہ جو میرے مزدور نے کام کرنا ہے وہ افغان کر رہا ہے، جو کاروبار میرے تاجر نے کرنا ہے وہ افغان کر رہا ہے، تو ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہم اب بھی ان کو سنبھالے ہوئے ہیں الحمدللہ. تیسرا، کیوں آ رہا ہے، کیوں ہمیں اسلحہ پکڑاتا ہے، کیوں ہمیں یہ چیزیں دیتا ہے اور ہم اٹھ کھڑے ہوتے ہیں اور پھر نقصان اپنا ہی کرتے ہیں، اس میں نقصان پاکستان کا بھی ہو رہا ہے اور افغانستان کا بھی ہو رہا ہے. 50-60 ہزار لوگ ہمارے لوگوں کی بھی جانیں ضائع ہو چکی ہیں، ہم بہت مشکل میں ہیں، یقین کریں.
پاکستان افغانستان میں اربوں روپے کے ترقیاتی منصوبے، فلاحی منصوبے بھی چلا رہا ہے، وہاں پہ ہسپتال بنا کے دے رہا ہے، یونیورسٹیاں بنا کے دے رہا ہے، تو وہ کیا سمجھتے ہیں کہ پھر کیوں پاکستان کیا کوئی ابھی بھی ڈبل گیم کر رہا ہے، کہ اس سے کچھ فرق بھی پڑ رہا ہے؟ عام افغان کیا سوچتا ہے اس کے بارے میں؟
ہماری مینٹالٹی تو ابھی بھی یہی ہے کہ ہاں پاکستان ڈبل ٹائم کر رہی ہے، پاکستان ہماری سیکیورٹی خراب کر رہی ہے، اور ایکسپلوژنز ہو رہی ہیں یا ٹیررسٹ ایکٹس ہو رہی ہیں، یہ سب پاکستان کی طرف سے ہو رہی ہیں. یہ ہماری گورنمنٹ کی کمزوری ہے یا پاکستان کی گورنمنٹ کی کمزوری ہے جو کہ پروو نہیں کر سکتی کہ نہیں یہ پاکستان کی غلطی نہیں ہے.
مطلب عثمان صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پھر یہ تھرڈ پاور اتنی مضبوط ہے کہ وہ دونوں حکومتوں کو یرغمال بنایا ہوا ہے اس نے؟
تھرڈ پاور کی جدھر بات آتی ہے یا نان اسٹیٹ ایکٹرس کی جدھر بات آتی ہے، بہت سارے ایسے انسٹنسز ہوئے ہیں جدھر کوشش کی گئی ہے کہ جب بھی دونوں ملکوں کے درمیان کسی بھی قسم کی یکجہتی ہو یا کسی بھی قسم کی کوآپریشن ہو تو ایسے انسیڈنٹس کیے جاتے ہیں تاکہ دونوں کے درمیان اختلاف آ جائیں. ایک تو بڑا ضروری ہے ہمیں ریاست کے پوائنٹ آف ویو سے اور عوام کے بھی پوائنٹ آف ویو سے کہ ہمیں اس سے باہر سوچنا چاہیے، ہمیں اوور آل بگر پکچر دیکھنی چاہیے. پاکستان میں بھی بہت ساری ایسی باتیں کی جاتی ہیں، جیسے اگر کہا جاتا ہے کہ جی پاکستان طالبان کو سپورٹ کرتا ہے تو پاکستان میں بھی عوام میں یہ خیال بہت زیادہ ہے کہ فضل اللہ جو ہے وہ پروٹیکٹڈ ہے افغانی انٹیلیجنس کے ساتھ. اب بات یہ ہے کہ اگر میں یہ الیگیشن کہنا شروع کر دوں یا آپ یہ الیگیشن طالبان کے خلاف کہنا شروع کر دیں، آخر میں امن کیسے آئے گا؟
میں یہاں سے بحث ذرا فیوچر کی طرف لے کے جانا چاہ رہا ہوں، اور چاہوں گا کہ آپ چاروں مہمان جو ہیں ایک ایک کر کے مجھے اگر ایک بڑی تجویز ہو کہ عوامی سطح پر تعلقات کیسے بہتر ہو.
ہم پاکستان کے عوام سے شکر گزار ہیں، لیکن میں چاہتا ہوں اپنے دل کی بات کروں. اگر مجھے یہ پتا ہوتا جو پچھلے 15 سال سے یہاں افغانستان میں جو خون بہ رہا ہے افغانوں کے، اور تعداد اس کے لاکھوں ہے، اور ہم عوام ہونے کے ناطے یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے پیچھے پاکستان کا ہاتھ ہے. جس وقت ہم مہاجر ہوئے پاکستان میں، اگر یہ حالات ہمیں پتا ہوتا تو ہم کبھی پاکستان میں مہاجر نہیں ہوتے. جس نمک کا قرض ہم، وہ خون کے بدلے دے رہے ہیں، ہمارا خون لیا جا رہا ہے. جیسے ہم پاکستان کے ساتھ دوستی چاہتے ہیں، عوام چاہتے ہیں، اسی طرح ہم ہندوستان کے ساتھ بھی دوستی چاہتے ہیں. ہو نہیں سکتا کہ ہم ایک کو نفی کریں دوسرے کو قبول کریں. میں پچھلے تقریباً 10-12 سال پاکستان میں رہ چکا ہوں، اور وہاں پہ میں نے تعلیم بھی حاصل کی ہے، میٹرک پاس میں نے پاکستان میں کی ہے، لیکن آج ایک افغان ہونے کے ناطے میں پاکستان جانے سے مجھے ڈر لگتا ہے، کیونکہ پچھلے 15 سال سے جو کچھ افغانستان میں ہو رہا ہے ہم اس کے پیچھے پاکستان کا ہاتھ سمجھتے ہیں، یعنی عوام یہ سمجھتے ہیں. پاکستانی تعلیم یافتہ جوان افغانستان آیا کرے، اور افغانستان کے جوان جو تعلیم یافتہ وہ پاکستان جایا کرے.
داؤد صاحب، ہم نے اگر آگے بڑھنا ہے اور ہم نے ایک اچھا پڑوسی بننا ہے، ہم نے ماضی کی باتوں کو بھلانا ہوگا. اگر اس دونوں ممالک کے تعلقات کو اچھا کرنا ہے تو وہ میڈیا ایک کردار ادا کر سکتا ہے دونوں ملکوں کا. دیکھیں آج کل لوگوں کی نظریں میڈیا کی طرف ہوتی ہیں کہ میڈیا کیا کہہ رہا ہے. اگر ہمارا میڈیا، خاص طور پہ جو پرائیویٹ میڈیا ہے، تو میرے پاس اس سے زیادہ اچھی تجویز نہیں ہو سکتی. ایک بڑا کردار دونوں حکومتیں اور میڈیا کر سکتے ہیں.
جی موسکا، آپ کے پاس کابل، آپ کی کیا تجویز؟
گورنمنٹ کو دور رکھتے ہوئے سٹیزنز اپنی دوستی بڑھا سکتے ہیں، کانفرنسز ہو سکتی ہیں، ایکسچینج آف تھاٹ ہو سکتا ہے. یہاں کے جوان پاکستان آ سکتے، پاکستان کے یوتھ یہاں آ سکتی ہے، اور یا بزنسز ہو سکتی ہیں یہاں وہاں، کہ یہ ٹرسٹ بس بلڈ ہو.
جی بہت شکریہ موسکا. اب عثمان صاحب آپ رہ گئے آخری.
سب سے پہلے چیز جو ہمیں چینج کرنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے، پتہ نہیں ہم کب کریں گے لیکن کرنا یہ بہت ضروری ہے. اگر ہم نے کسی طریقے سے پروگرس کرنا ہے وہ یہ کہ ہمیں اپنا مائنڈ سیٹ بدلنا پڑے گا. یہ جو مائنڈ سیٹ ہے نا ہمارا کہ جی یہ غلط ہے، یہ کون صحیح ہے، میں بالکل صحیح ہوں، یہ بالکل غلط ہے، اس کی وجہ سے ہم دونوں افغانستان اور پاکستان جو ہے ہماری عوامیں ایک دوسرے کے ساتھ اختلاف رکھتی ہیں، جس کی اصل میں کوئی وجہ ہے نہیں اور نہ کوئی بنیاد ہے اور نہ ہی بنیاد کوئی رکھنی چاہیے.
آپ چاروں مہمانوں کا بہت بہت شکریہ. کابل میں مسکا گیلانی اور داؤد صاحب، یہاں اسلام آباد میں اجمل بلوچ صاحب اور عثمان ظفر صاحب، اس گفتگو میں شرکت کے لیے بہت بہت شکریہ.
میزبان تھے ہارون رشید، اور یہاں سیربین اختتام کو پہنچا. اس کی ایڈیٹر تھی ماہ پارا صفدر، پروڈیوسر نازیہ میمن، اسٹوڈیو مینیجر اسلام آباد سے عامر صدیق، لندن سے جوناتھن گریئر. تو میں اپنی پوری ٹیم سمیت آپ سے اجازت چاہوں گا، لیکن آخر میں خاص خاص خبروں کا خلاصہ احمد رضا کی زبانی.
پاکستان نے کہا ہے کہ افغانستان میں قیام امن کے لیے طالبان کو مذاکرات پر قائل کرنے کی خاطر اعتماد سازی کے اقدامات کرنا ہوں گے. اقوام متحدہ اور ریڈ کراس کا ایک امدادی قافلہ ایک ماہ کا راشن، پانی، دوائیں، سردی کے کپڑے لے کر شام کے محصور شہر مدایا پہنچا ہے، جہاں لوگ پچھلے کئی مہینوں سے محصور ہیں، بھوک سے مر رہے ہیں. شمالی شام میں ہی باغیوں کے کنٹرول والے ایک علاقے میں اسکول پر فضائی حملے میں 12 بچے مارے گئے ہیں. اسپین کی ایک شہزادی کے خلاف فراڈ کے مقدمے کی سماعت شروع ہوئی ہے. جرمنی کے شہر کولون میں پولیس کہتی ہے کہ وہاں 6 پاکستانیوں سمیت غیر ملکیوں پر حملوں کے کئی واقعات ہوئے ہیں. برطانیہ کے نامور گلوکار ڈیوڈ بووے انتقال کر گئے ہیں، اور لاس اینجلس میں ہونے والی گولڈن گلوب ایوارڈز میں دا ریویننٹ نے 2015 کی بہترین فلم کا ایوارڈ جیتا ہے. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.